الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش سے دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ نماز میں اور حج میں اور جتنے بھی نیک کام ہیں اس میں خشوع اور خضوع کس طرح پیدا کیا جائے اور سنت غیر موقعہ یہ پڑھنے کا جذبہ کس طرح ملے.
ثواب کے نظر رکھیں گے, فوائد پر نظر رکھیں گے, عاشقان رسول کی صحبت ملے گی, مطالعہ ہوتا رہے گا, تو انشاءاللہ کوشش بھی ہو دعا بھی ہو یہ سب انشاءاللہ چیزیں حاصل ہوتی رہیں گی انشاءاللہ.
محمد عادل اختاری پنجاب کے شہر لالا موسیٰ سے حاضر ہوں. سوال یہ تھا کہ اگر کسی کے والدین بیمار ہوں, فالج کے مرض میں مبتلا ہوں اور طہارت کے مسائل ہوں اور چلنے پھرنے کے مسائل ہوں اور وہ اصرار کریں حج پہ لے جانے کا, اس کے لیے کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ اور والد صاحب بیمار ہیں گزشتہ 10 سال سے, آپ کے ساتھ 1996 میں سفر مدینہ میں تھے, حاجی مشتاق بھی ساتھ تھے, بہت یاد کرتے ہیں, ان کے لیے خصوصی دعا بھی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
اب والدین یا والد یا ماں جیسا آپ بتا رہے ایسا معذور ہو جائے کہ اس کا بھی ہوش نہ ہو استنجا کا بھی, تو وہاں لے کر تو بہت بڑی آزمائش ہو جائے گی. اب وہ طواف کعبہ تو مسجد الحرام تو مسجد نبوی, اب وہی پیار محبت سے کسی طرح بھی ان کو مطمئن تو شاید نہیں ہوں گے, لیکن اب ان کو لے جانا جو ہے نا ان کو بھی بیچاروں کو مصیبت میں ڈالنا ہے اور خود کو بھی پریشانی میں ڈالنا ہے. صبر کریں, ان کو یہی تسلی دے گا اللہ آپ کو ٹھیک کر دے تو پھر چلیں گے, یہی ہو سکتا ہے.
دعا بھی فرما دیں والد,
اللہ شفا عطا فرما دے.
اگر کوئی چوری کرے اور میں دیکھ رہا ہوں کیا گناہ مجھے بھی ملے گا؟
چوری کرے اور آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں یہ کہ اگر آپ اس کو روک سکتے ہیں جو اس گناہ سے ظن غالب ہے کہ آپ روک سکیں گے اس کو تو روکنا چاہیے, اور اگر ایسا نہیں ہے جیسے کہ آپ مسلح آدمی ہے کسی سے گن پوائنٹ پر موبائل چھین رہا ہے تو آپ کو کیوں گناہ ملے گا دیکھ رہے ہیں, تو ارے آپ اس کو روکیں گے تو آپ پر ہو سکتا ہے فائر کر دے, ایسے موقع پر تو روکنا واجب نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ارشاد فرمائیں کہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بالخصوص قرآن پاک میں حکم فرمایا لا جدال فی الحج, حج میں جھگڑا نہیں, تو اس جھگڑے سے کیا مراد ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے کہ وہاں پر بھیڑ بھی ہوتی ہے اور بہت آزمائش ہوتی ہے, اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں.
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 میں ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, عورتوں سے صحبت کا تذکرہ نہ ہو, گناہ نہ کریں اور جھگڑا نہ کریں حج میں. یہ آیت اگر یاد کر لیں آپ تو حج کے دنوں میں جو ایام حج تو 5 ہیں, جب حج کا احرام باندھیں غصہ آئے کوئی جھگڑا ہو یا گناہ کرنے کو جی چاہے اس وقت سر کو جھکا کر دل کی طرف دل قلب پر وہ توجہ دے کر یہ آیت پڑھے. اس کے بعد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, یہ دو ایک بار پڑھ لے تو انشاءاللہ یہ کیفیت جو ہے جھگڑے کی یا گناہ کی وغیرہ جاتی رہے گی. یہ اس آیت جو ہے اس میں رفث سے بچنے کا حکم ہے. رفث سے مراد ہے ہم بستری کرنا یا عورتوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا یا فوش کلام کرنا. جب فوش کلام کا عام طور پہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے معنی کیا ہے, فوش معنی فحاشی یا فوش کلام, اس کے معنی یہ ہوتے کہ اس طرح کی بات چیت کرنا جس سے وہ گندی لذت, وہ جس کا تذکرہ میں نے پہلے کیا, اس طرح کی لذت پیدا ہو. یہ عام طور پہ جیسے تیری شادی میری شادی یہ نوجوان آپس میں کر رہے ہوتے ہیں اس میں اس طرح کی لذت ہے. یہ فوش کلام جو ہے یہ بہت بڑی برائی ہے. ان چیزوں کی وہ حج میں ایک تو ممانعت اس سے بچے, البتہ نکاح کر سکتا ہے. پھر اس میں آیا ولا فسوق, فسوق سے بچنا, فسق کی جمع ہے فسوق, تو فسق کے معنی ہے گناہ اور برائی کے کام. پھر اس میں ایک جدال سے بچنا ولا جدال, جدال سے بچنا, جدال سے مراد ہے اپنے ہم سفروں سے یا خادموں سے یا غیروں کے ساتھ جھگڑنا. یاد رہے گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑا تو ہر جگہ ہی ممنوع ہے, لیکن چونکہ حج ایک عظیم اور مقدس عبادت ہے اس لیے اس عبادت کے دوران ان سے بچنے کی بطور خاص تاکید ہے. تفسیر صراط الجنان سے یہ مختصر تفسیر پیش کی گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ارشاد فرمائیے کہ تلاوت قرآن پاک میں کس طرح دل لگے, کس انداز سے اس میں دل جمعی ہمیں حاصل ہو.
تلاوت کرتے رہیں دل لگے یا نہ لگے, دل نہیں بھی لگتا اور کوئی تلاوت کر رہا ہے اپنے آپ کو زبردستی اس کی طرف آمادہ کر رہا ہے تو یہ بھی ثواب کا کام ہے. اور یہ بھی ایک سمجھو کہ یہ بھی تو اس کا اخلاص ہے نا کہ اللہ کے کلام سے اس کو محبت ہے اور نفس پر بڑا اس کو گراں گزر رہا ہے. تو جو عمل نفس کو جتنا گراں گزرے گا اتنا ہی قیامت کے روز نیکیوں کے پلڑے میں وزن دار ہوگا. یہ تلاوت چھوڑنی نہیں چاہیے. اب جیسے کہ حج میں مزہ بہت آتا ہے, مدینہ شریف میں لطف آتا ہے, تو ایک تعداد ہو سکتا ہوگی کہ جو اس لیے حج کے لیے جاتی ہوگی, ہر سال پیسے والے لوگ ہیں وہ حج کر رہے ہوتے ہیں, مدینہ میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں, پھر یہ کہ رمضان المبارک میں بھی عمرہ کی سعادت حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اب کیا مزہ بہت آتا ہے, وہاں مزہ ہوتا ہے, دوستوں سے کوئی کام دھندا نہیں ہوتا, وہاں فارغ ہوتے ہیں دوستوں سے ملاقات اور مطلب بیٹھکیں یہ ہوتی ہیں. اب ایک تو مزہ لینے کے لیے حج یا عمرہ کرتا ہے کہ مزہ آئے گا, ایک یہ کہ بوڑھا آدمی جس کے مطلب جوڑ جوڑ میں تکلیف ہے اور اب گھسٹتا ہوا مر کھپ کر وہ پہنچتا ہے اور اس کو مزہ نہیں آ رہا لیکن وہ حج کر رہا ہے تکلیف اٹھا رہا ہے, ان دونوں میں بڑا فرق ہے. میں نے اپنے دل کو یہی ڈھارس دی ہوئی ہے کہ شاید میرا حج تو اب ہے اس سال, شاید پچھلے سال بھی میرا حج میرے لیے تھا, پہلے تو ہمت تھی, پھر وہ 17-16 سال کے بعد جو گئے نا تو جو کیفیت تھی میری میں جانتا ہوں, اور اس بار اس سے بھی ڈاؤن ہے. اللہ کرے ہمت آ جائے انشاءاللہ, رحمت سے انشاءاللہ حج بھی ہو جائے گا انشاءاللہ.
بچے دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں میٹرک کی کلاس میں, ان کے حوالے سے عرض کرنی تھی کہ ان کو درس نظامی کرائی جائے یا اگر میڈیکل کے قابل ہو ان کو میڈیکل کی طرف لے جائے جائے,
ان کو درس نظامی کے قابل بنا لیا جائے. زیادہ ذہین جو ہے وہ میڈیکل میں جاتا ہے, سائنس اور میڈیکل میں لیتے اسی کو جن کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے, ان کے مارکس اتنے ہونے چاہیے, کہ اس کو داخلہ ملے، ہر ایک کو داخلہ نہیں ملتا، تو اگر اتنا قابل ہے اور وہ رائے خدا میں دے دیا جائے. اب وہ جو نکم میں ہوتے ہیں بالکل اخڑ قسم کے، وہ تو مولویوں کے خطے میں ڈالی دیا جاتے ہیں، یہ سنبھلتے نہیں ہیں، اسکول بھی نہیں پڑھتے، اب اس کو مولانا سنبھالے. یہ جو اچھا ہے نا ہوشیار، یہ مولاناؤں کے خاتے میں ڈالے، اب علم دین پڑھائے مطلب، اور جو نہیں ہے ہوشیار اس کو بھی مولاناؤں کو سونپ دے، شاید ہوشیار ہو جائے، علم دین پڑھے.
حضور یہ ارشاد فرمائیں، اگر کوئی طواف کے پھیرے یا سعی کے پھیرے بھول جائے تو وہ کیا کرے؟
یہ رفیع الحرمین پیج نمبر 276 پر ہے. اگر دوران طواف پھیروں کی گنتی بھول گئے یا تعداد کے بارے میں شک واقع ہوا، اس پریشانی کا کیا حل ہے؟ جواب، اگر یہ طواف فرض مثلا عمرے کا طواف یا طواف زیارت یا واجب مثلا طواف وداع ہے تو نئے سرے سے شروع کیجئے، اور اگر کسی ایک عادل شخص نے بتا دیا کہ اتنے پھیرے ہوئے تو اس کے قول پر، اس کے کہنے پر عمل کر لینا بہتر ہے، اور دو عادل نے بتایا تو ان کے کہے پر ضرور عمل کریں. اور اگر یہ طواف فرض یا واجب نہیں، مثلا طواف قدوم، کہ یہ قارین و مفرد کے لیے سنت موقع ہے، یا کوئی نفل طواف ہے، تو ایسے موقع پر گمان غالب پر عمل کیجئے. عاشقان رسول رفیق الحرمین میں صفحہ نمبر 260 سے صفحہ نمبر 336 تک حج کے متعلق سوال جواب ہیں، جن کی عام طور پہ حجیوں کو ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا تو خاص طور پر مطالعہ فرمائیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کئی لوگوں سے سنا ہے کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں.
بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہاں سے احرام باندھا تھا، سرکار نے ان کو حکم دیا کہ یہاں سے احرام باندھ لو، انہوں نے یہاں سے احرام باندھا تھا، اسی کی یادگار میں یہ مسجد عائشہ.
افضل عمرہ کرنا مسجد جرانہ سے ہے یا مسجد عائشہ سے؟
عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے جو مکہ شریف میں، جیسے اب عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ احرام باندھنے کے حدود حرم کے باہر سے، کہیں سے بھی حدود حرم کے باہر کہیں سے بھی یہ عمرے کا احرام جا کر باندھ کر آ جائے، یہ ہے مسئلہ. اب مسجد عائشہ اور جیرانہ، یہ دو مطلب، جیرانہ سے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا ہے غزوہ حنین سے واپسی پر، تو یوں ادھر سے باندھنا یہ ایک یادگار ہے وہاں کی، یا بی بی عائشہ کی یادگار ہے. اگر مسجد عائشہ کے بجائے بالکل باہر سے کسی نے باندھا نیت کی، تب بھی صحیح ہے. میدان عرفات سے بھی احرام کی نیت ہو سکتی ہے، کہ میدان عرفات حدود حرم سے باہر ہے، اور مزدلفہ سے نہیں، کہ یہ حدود حرم میں. اب کیا افضل ہے یہ تو کچھ اس کا پڑھنا یاد نہیں ہوگا.
یہ جو کہتے ہیں کہ یہاں سے عمرہ نہیں ہوتا احرام باندھ کے،
کہاں سے؟
مسجد عائشہ سے.
جو کہتے ہیں وہ ان کو غلط فہمی ہوگی، ایسا نہیں ہے، یہ حرم سے باہر ہے، نہیں حدود حرم سے باہر ہے مسجد عائشہ. دنیا کر رہی ہے، تو پہلی بار میں سن رہا ہوں کہ ایسے لوگ بھی اب ہیں کہ جو منع کرتے ہیں، یہ بیچاروں کو غلط فہمی ہوگی.
لاکھوں لاکھ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ،
ہاں سبھی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہے حدود حرم سے باہر،
حرم میں بیٹھ کر یہ ان
کو، ایسے ہوں گے جن کو غلط فہمی ہوگی.
آج کل سوشل میڈیا پہ ایک یہ بہت چیز چل رہی ہے کہ وہ اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے، اور یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ کافی چل رہی ہیں، تو آپ اس کے بارے میں؟
قرآن سے ثابت ہے کہ خدا نہیں کہنا چاہیے.
جی
کون سی آیت لکھی ہے انہوں نے
یہ سوشل میڈیا پہ؟ یہ
نہیں، کون سی آیت لکھی ہے جس میں خدا کو کہنا منع ہے؟ آپ کو یہ یاد نہیں ہوگا، یہ سوشل میڈیا کا ہم نے تو زمانے سے ایک طبقہ ہے، بس وہ کہتا ہے خدا نہیں کہنا چاہیے. یہ بتاؤ اللہ کو پالنے والا کہنا چاہیے کہ نہیں، اللہ ہمارا ہم کو پالنے والا ہے، پروردگار کے معنی ہی پالنے والا، پروردگار یہ بھی عربی لفظ نہیں ہے، رب کا ترجمہ ہے پروردگار. بہرحال یہ کہ ہمارے علماء خدا کہتے آ رہے ہیں صدیوں سے، اب یہ کوئی نیا بس نکلا کوئی فرقہ ہی شاید جو ایسی باتیں کر رہا ہے، اور یہ غلط کہتا ہے خدا کہہ سکتے، جو علماء خدا کہتے ہیں وہ زیادہ مسئلہ جانتے ہوتے. اس سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پتہ نہیں سینکڑوں جگہ پر خدا لکھا ہے اللہ تعالی کو، تو وہ اعلی حضرت ان مسائل کو زیادہ سمجھتے تھے ان کے مقابلے میں. پھر ہمارے موجودہ علماء یہ سبھی تو خدا کہہ رہے ہیں
کہ میرا کام لیڈیز ٹیلر کا کام ہے، تو اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی بد نگاہی کا سامنا ہوتا ہے، چاہتے ہیں کہ بد نگاہی نہ ہو پھر بھی وہ
اپنا اس طرح کا سوال ہو نا تو بیٹے اپنا نہیں کہتے.
جی بات،
اگر کسی کا کام ہو اور وہ بد نگاہی سے نہ بچ سکتا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے، یوں کر کے جو اپنے گناہ کا اعلان وہ بھی بھری عدالت میں.
جی جی میں،
یہ بھی گناہ ہے، گناہ کا اظہار گناہ ہے، لیکن سوال پوچھنے میں شاید گنجائش ہے، لیکن اب سب کے سامنے
کیا کیا جائے، اس کے اندر کام چھوڑا جائے یا اس کو جاری رکھا جائے، کیا کیا جائے؟
جو روٹی پکاتا ہو ہے نا، اور روٹی پکانا نہ آتی ہو، روٹی اٹھاتے اٹھاتے توے پر انگلیاں رکھ دیتا ہو، کبھی ادھر پٹی بندی کبھی ادھر پٹی بندی، تو اب اس کو روٹی پکانا جاری رکھنا ہے یا وہ پکی پکائی روٹی سے گزارا کرنا چاہیے، کیا خیال ہے؟ کسی کے ہاتھ میں ایسا راشا وغیرہ ہے، وہ ہاتھ ٹکرائی جاتا ہے گرما گرم توے سے، تو کیا کرے؟ ظاہر آپ یہی کہیں گے کہ اس کو ہاتھ کی حفاظت کرنی چاہیے، روٹیاں تیار بھی تو مل ہی جاتی ہیں، اس سے بیٹے گناہ سے بچنا تو پڑے گا، جب نگاہوں کی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی تو بچنا پڑے گا، یہ عذر نہیں چلے گا کہ میں بچ نہیں سکتا تھا، مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا، قیامت کے دن یہ جواب چلے گا نہیں، اللہ کریم پہ حساب ہو. سفیان سوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا غالب واقعہ فتح رضویہ میں، سفیان سوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ کوئی صاحب کام کر رہے تھے، وہی کچھ گورنمنٹ جاب تھی ان کی، گورنمنٹ جاب میں وہ اس وقت ہوتا ہوگا، اب تو خیر بہت زیادہ ہی ہوتا ہوگا، تو وہ ان کو منع کیا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے تمہارا، اس کو چھوڑ دو. تو اس نے کہا میرے بچے کیا کھائیں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ سنو سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا تو وہ مجھے روزی نہیں دے گا. سمجھ رہے کہ میں اللہ کی نافرمانی چھوڑ دوں گا تو وہ مجھے روزی نہیں دے گا، اس لیے میں نافرمانی کروں گا تو ہی روزی ملے گی، گناہ کروں گا تو ہی روزی ملے گی، گناہ کے بغیر مجھے روزی نہیں ملے گی، اللہ نہیں دے گا روزی. اس طرح اس کو چوٹ ماری آپ نے، اس لیے مطلب یہ کہ ایک در بند ہزار در کھلے، نیت صاف منزل آسان. بہت ساری اب تو کیپیٹل بھی آپ نے شاید جمع کر لی ہوگی، اسی سے کوئی چھوٹا موٹا کام ہو سکتا ہے، کرنا چاہے تو
آپ دعا فرما دیجئے،
اللہ کرم فرما دو. آپ سیریس لیں گے تو ہوگا کہ 1-2-3 کرنا پڑے گا، یہ ایسے کام ویسے نہیں چھوٹتے. جیسے کہ وہ ایک بندہ کیچڑ میں پھنس گیا تھا، تو اب وہ بیچارہ یوں یوں کرے اور نکل نہیں پا رہا تھا، کوئی دوسرا نکلا اس نے پسٹن تاکی کہ تو اب تکلیف سے مرے گا کیچڑ میں، تو میں تیرا مسئلہ حل کرتا ہوں جلدی مر جائے گا. اس نے یوں کیا زور لگا اور بھاگا، اس نے پسٹن پھینک دی اور ہنس کے بولا کہ تم سیریس نہیں تھے نکلنے میں، یوں آہستہ آہستہ ترکیب کر رہے تھے، جب میں نے تم کو ڈرایا تو دیکھو نکل گئے نا تم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ عرض تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس اسباب بن گئے ہیں حج کے، اور وہ اس وجہ سے حج نہیں کرتا کہ میں والدین کے ساتھ حج کروں گا، یعنی کہ میں کروں گا تو ماں باپ کے ساتھ حج کروں گا، ابھی نہیں کرتا، تو آپ کیا وہ گناہگار ہوگا؟
حج فرض ہو گیا تو ماں باپ اجازت نہ دیں تب بھی جانا ہوگا، بلا وجہ تاخیر گناہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نوازش خان کے پی کے کے شہر رحمت آباد ایبٹ آباد سے حاضر ہوا ہوں درجہ درۃ الحدیث کے اندر. میرا سوال عرض یہ ہے کہ یا مرشدی جس طرح سے ستر کے اندر عورت کے ستر میں شامل ہے بالوں کا چھپانا، اگر بالوں کی سیاہی نظر آ رہی ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اسی طرح آج کل باریک کپڑے چلے ہوئے ہیں، تو باریک کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو کچھ اسلام بھائیوں نے، تو جس کی وجہ سے ستر کا حصہ کمر سے کچھ نظر آتا ہے، آزار جو ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ جسم کی رنگت نظر آنے کی صورت میں نماز ہو جائے گی؟
یہ مسئلہ تو ہے، آج کل تو مہین کپڑے باریک کپڑے اسلامی بھائی پہنتے ہیں اور تعداد ہے جن کے ہوتے ہیں اس طرح کے، غور سے دیکھنا نہیں چاہیے، بس یہ ہے کہ ان کی رانیں چمک رہی ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب رانیں چمک رہی ہیں تو نماز تو نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کرتا لمبا ہے اور وہ رانے اگرچہ کپڑا باریک ہے تو اس میں ڈھک گیا تو نماز ہو جائے گی، اس لیے وہ کپڑے دیکھ بھال کر ہی لینے چاہیے، موٹے کپڑے ہونے چاہیے، اور اپنا یہ ہاتھ وغیرہ اگر شک پڑے تو آدمی دیکھ بھی لے کے چمک تو نہیں رہا، غالباً دھلنے کے بعد یہ سکڑتا ہے نا، جو کپڑا سکڑتا ہے تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ اس سے بدن نہ چمکے، تو ایسوں کو بھگو کے رکھ کر ٹرائی کر لیں، کام آ جائے، ضائع نہ ہو۔ اگر ایسے کبھی آپ کا ہو بھی گیا، پھنس گئے آپ نماز کا ٹیبند میں، اس طرح کی کوئی چادر موٹی ٹیبند کی طرح کہ وہ گھٹنوں سمیت کوئی پورا حصہ جو یہ اس طرح ہے، کرتے سے کچھ تو ڈھک جاتا ہے، جتنا حصہ ظاہر، اب یہ ہم لوگوں کا تو یہ تو فائدہ ہے، سنت کے مطابق کرتا پہنتے نا آدھی پنڈلی تک، تو ان کے پاجامے اگر کمزور ہوئے بھی نا تو گزارا ہو جائے گا، لیکن بےچارے جو چھوٹے چھوٹے کرتے پہنتے نا ان کے لیے آزمائش زیادہ ہوتی ہے کہ یہ ٹانگ چھپاؤ تو وہ ٹانگ کھل جائے گی، کھینچتے رہیں گے، بےچاروں کا وہ کام نہیں چلتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
پیارے مرشد، تقویٰ اور پرہیزگاری کی بڑی کمی ہے، اور اس کے علاوہ جھوٹ اور دیگر گناہوں سے کس طرح بچا جائے، کہ جھوٹ بولنا اس معاشرے میں کافی عام ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے بچا جائے مگر بندہ بچ نہیں سکتا بالکل، کس طرح آپ کرم فرمائے کہ کس طرح اس سے بچنے کی کوشش کی جائے؟
جھوٹ کی معلومات کی جائے، جھوٹ کے عذابات پڑھے جائیں، بہار شریف کے 16 حصے میں جھوٹ کا باب ہے، تو ان سے یہ پڑھیں گے تو اس سے ذرا ذہن بنے گا اور بچنے کا مطلب سلسلہ ہوگا، معلومات حاصل کریں اس کے لیے، اس میں بھی ہے یہ جہنم کے خطرات، اس میں بھی ہے جھوٹ کا باب، احیاء العلوم 3 جلد میں تو کافی اس میں وسیع میرا خیال ہے باب ہے اس کا، کافی اس میں جھوٹ کے تعلق سے مواد ہے، یہ مطالعہ کرنے سے ہی ہوگا، ذرا مطالعہ کرے، ایسوں کی صحبت اختیار کرے جو جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، بچتے ہیں، بعض اوقات یہ جھوٹ یوں زبان سے جاری ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بڑا نازک معاملہ ہے، یہ عام روٹین ہوتی ہے اس کی اور بندہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔
تقویٰ اور پرہیزگاری کس طرح بڑھا
اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہو، اگر متقی کا متقی پرہیزگار کی صحبت حاصل ہو تو یہ بھی حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ احیاء العلوم کا مطالعہ کریں، منہاج العابدین پڑھ لیں، انشاءاللہ اس طرح کافی ہے، دیکھیں تقوی کے تعلق سے مواد ہے۔
یا مرشدی، یہ ارشاد فرمائیے، اگر کسی پیر صاحب کا مرید کوئی بیماری ہے یا گھریلو پریشانی ہے یا کاروباری پریشانی ہے، تعویذات وغیرہ لے چکا ہو، دم وغیرہ کروا چکا ہو، پھر بھی اس کو شفا نہیں ملتی، تو وہ کسی سنی عامل جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تعویذات وغیرہ کی ترتیب کرتے ہیں ان کے پاس جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، اور طریقت میں اس کے حوالے سے کیا ہے؟
ڈاکٹروں کے پاس بھی تو جاتے ہیں، حکیموں کے پاس بھی جاتے ہیں، علاج تو کرواتے رہتے ہیں، اگر دوسرے کسی عامل کے پاس چلا گیا تو پیر کا عامل ہونا ویسے بھی شرط نہیں ہے کہ پیر وہی ہو جو تعویذ دھاگے کرتا ہو، پیر نہیں کرتا تعویذ دھاگے، دوسرے کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں,
اس سے کوئی اثر تو نہیں پڑے گا مرید کی طریقت کے اوپر؟
پڑھنا تو نہیں چاہیے بظاہر تو.
اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو اپنے پیر صاحب کے ہی پاس جاؤں گا, اور کوئی اس کو کہتا ہو کہ وہاں چلے جاؤ فلاں عامل کے پاس چلے جاؤ, بولتا بس مجھے جو کچھ ملنا ہے اپنے پیر سے ملنا ہے, مجھے کسی اور کے پاس نہیں جانا.
یہ ہوتی ہے بعض لوگوں کی نیچر, لیکن یار وہ ڈاکٹر کے پاس بھی تو جا رہے ہوتے ہیں نا, حکیم کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, فیزیوتھراپسٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, تو علاج تو کروانے کے لیے یعنی ان ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. بولتے ہیں ہم دم کسی اور سے نہیں کروائیں گے, اب یہ اپنی بس وہ ہے لوجک ان کی بعض دیوانوں کی, جو میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے, علاج کروا لینا چاہیے.
جزاک اللہ خیر.
جس طرح انہوں نے فرمایا کہ سنی عامل کے پاس جا کے وہاں سے علاج کروا لے, اب بعضوں کا جس طرح عاملین کی جو خرابیاں عام طور پہ جو بیان کی جاتے ہیں یا ہوتی ہیں, تو اگر کوئی جیسے انہوں نے دوسری صورت بیان کی کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ نہیں جاتا ایک کو چھوڑ کر.
اصل یہ تو آپ کی بات نہیں, تو عاملوں میں تو خرابیوں کا پورا رجسٹر بنتا ہے, ہر عامل خراب نہیں ہے, لیکن خرابیاں پائی جا رہی ہیں. اور پھر مصیبت یہ کہ یہ عامل جو, یا ایک تو مریض جو جاتا ہے یہ عقل مند نہیں ہوتا, اس نے بولنا ہوتا ہے میں نے تو پیر صاحب سے بھی تعویذ لیا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب عامل اگر تھوڑا جیلس ہوتا ہے نا تو منہ پھٹ, تو عام طور پہ منہ پھٹ ہوتے ہیں, تیرے پیر کو آتا ہے کہ ہم تو جانتے ہیں نا, پھر یہ پیر صاحب کی کرے گا برائی. یوں اس کے دل سے پیر کی عقیدت یہ کم کرے گا, پلس اگر اس کا تعویذ چل گیا, تعویذ تو دیکھو شفا تو اللہ دیتا ہے, تعویذ کیا دے گا, حقیقت میں اللہ شفا دیتا ہے. کافر ڈاکٹر سے بھی بندہ علاج کرواتا ہے شفا تو مل جاتی ہے نا, تو ڈاکٹر نے تھوڑی شفا دی ہے, رب نے چاہا شفا ہو گئی, وہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوتی شفا. اب اس کا تعویذ یا دم چل گیا تو اب یہ ہوا اپنے پیر سے چلا, تو میرے بھائی پیر کا کام تعویذ دھاگے نہیں, تعویذ دھاگے کرنا نہیں, پیر کے شرائط اور ہیں. میں نے جو مسئلہ بتایا وہ غلط نہیں تھا, ظاہر شرائط تو منع نہیں ہے, لیکن یہ کہ جاگ کر کم از کم یہ کہ اپنے پیر کا تذکرہ نہ کرے, یہ ہے کہ اپنے پیر کی بات نہ کرے یہ بولتے, بلکہ کسی اور عامل کا بولنا کہ میں نے اس سے علاج کروایا اس سے علاج کروایا اور اب آپ کے پاس آئے ہوں. تو یہ دو عامل تھے یا جو بھی تھے, ڈاکٹر کا کہنا کہ آپ نے فلاں ڈاکٹر سے علاج کروایا اب آپ کے پاس آئے ہوں, تو وہ ڈاکٹر ڈیگریڈ تو ہوگا نا, پھر اس کو برا بھی لگے گا, شرمندہ ہوگا, اس کو پتا چلے گا کہ آپ نے فلاں کو بول دیا کہ میں نے اس کا علاج کروایا. تو بھائی تو ڈاکٹر نے کب دعویٰ کیا کہ میں شفا دے سکتا ہوں میں دیتا ہوں؟ اسی طرح ڈاکٹر حکیم کا نام لے کر تذکرہ نہیں کرنا چاہیے, بہت دو تو یہ کہے کہ میں نے اور ڈاکٹروں سے بھی علاج کروایا ہے جبکہ کروایا ہوں, نام نہ بتائے, وہ نام بولے تو بھی نہ بتائے اس کو, تاکہ وہ بےچارا ڈگریڈ نہ ہو. تو اس طرح عامل تو یہ خرابیاں تو ہیں عاملوں میں کہ وہ پیروں کی برائی کرتے, علماء کی برائی کرتے, سب نہیں لیکن کچھ ہوتے ہیں سر علماء کی کہ ہم فقیر ہیں یہ مولوی ہے, فقیر اور مولوی کی تو پرانی جنگ ہے وغیرہ وغیرہ, تمہارا پیر تو مولوی ہے فقیر نہیں ہے, سوچا پتا کہ یہ علاج کیسے ہو سکتا ہے یا وہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی باتیں کرتا ہو تو پھر مر جانا اچھا ہے, اگر اپنا پیر جامع شرائط ہے تو مرید کا مطلب ہے بک جانا, بیعت ہونا یعنی بک جانا, تو پھر بندہ یہ کہ وہ جائے نہیں کہ میرے پیر کی عقیدت کم ہو جائے تو پھر نہ جائے. یہ تو ہے ہمارے یہاں پیروں کا یا جو بھی نظام ہے وہ جس طرح کا بھی چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ لاج رکھے کہ ہم لوگ یہ اپنے بزرگوں کی کمائیاں کھا رہے ہیں, ہماری اپنی کوئی تربیت نہیں ہے, اپنے اندر کوئی تصوف نہیں, کوئی طریقت ایسی خاص ہے نہیں, مطلب اس لیے ہم لوگ کیا وہ یہ ان عوارض میں مبتلا ہو جاتے ہیں, حسد تکبر جیلسی, جیلسی میننگ حسد, اور اس طرح کے جو عوارض ہیں یہ مولک آتے ہیں بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں, اس طرح کے عوارض بہت پائے جاتے ہیں. لیکن میں جب بھی کہتا ہوں نا تو یہ ایک محدود بات ہوتی ہے, لمیٹڈ بات ہوتی ہے, یہ ہر فرد کے لیے نہیں ہوتی. تو سب نہ عامل برے, نہ سب پیر خراب, نہ سارے پیر خانے خراب, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ آج کل وہ صورتیں یعنی کم رہ گئی ہیں کہ جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے.
حضور آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ کیا حضور غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے علاوہ بھی کوئی غوث اعظم گزرے ہیں؟
پہلے غوث اعظم امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے غوث اعظم امت میں ہوئے ہمارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، امام حسن مجتبی بھی ہمارے ہیں، اس سمجھانے کے لیے اس دور میں یہ ہمارے غوث اعظم اور وہ پھر امام مہدی، یہ تین غوث اعظم اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں. مکہ میں قطبیت تو دوسروں کو بھی مل سکتی ہے، غوثیت مل سکتی ہے، لیکن غوثیت کبریٰ اور قطبیت کبریٰ، تو قطب اعظم قطب اکبر یہ غوث پاک ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا، امام مہدی ہوں گے جب تشریف لائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تیرے بابا جان، جانور ذبح کرنے کے کتنی دیر بعد کھال اتاری جائے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو؟ مدنی پھول ارشاد فرما.
ذبح اس کو بولتے جس کو ذبح کیا گیا، تو یہ لفظ یہاں ذبح نہیں آئے گا بلکہ ذبح آئے گا کہ جانور ذبح کیا. وہ قرآن کریم میں وہ جو جنتی مینڈا ذبح کیا گیا، وہ فدائی نہ ہو بذبح عظیم، تو ہم نے فدیے میں ذبح عظیم دیا، ذبح عظیم وہی جنتی مینڈا، یہ شیپ، جنتی شیپ. تو اب یہ کہ اس میں گھڑی کے ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے، مرغی جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، بکرا کچھ دیر لگتا ہے، پھر اگر بکرا تکڑا ہے تگڑا وہ اور دیر لیتا ہے. اسی طرح بڑے جانور میں جتنا طاقتور ہوتا ہے بازو کا تو زیادہ دیر لیتا ہے. اس میں بھی مطلب میں تو عبرت کے پہلے پھول بیان کرتا تھا، آج وہ بات پر بات نکلی. یہ دیکھو کتنا شاندار جاندار بات، جانور ہوتے قربانی کے بےچارے کتنی دیر تک تڑپتے. تو جتنا بندہ جاندار ہوتا ہے انسانوں میں بھی شاید یہی ہو کہ روح جلدی قبض نہیں ہوتی، کمزور ہوگا ٹھک سے وہ لڑک جائے گا. یعنی ایک پہلوان تھا ہماری گلی میں، تو وہ اس کو کسی نے چاکو مارا، پہلے چاکو چھری چلتے تھے ہم جب گلی میں کھیلتے تھے، بچپنا تھا یا لڑکپن تھا اس دور کی بات کر رہا ہوں. تو اس کا بھائی فخریہ کہتا تھا کہ بھائی ہمارے بھائی صاحب جو ہے نا ہاتھے سمیٹ کے، ہاتھے بارہ گئی ہاتھے سمیٹ کے وہ قاتل کے پیچھے بھاگے تھے، پھر راستے میں گر پڑے. تو وہ جاندار بہت تھا، اکھاڑے کا پہلوان تھا. یوں مطلب یہ کہ جو جاندار ہوتا ہے شاید اس کی جلدی یعنی دیر لگتی ہے قبض ہونے میں، اللہ بہتر جانے. اللہ کریم بس آسانی کر دے محبوب کے جلووں میں روح قبض ہو، ورنہ تو مر گئے. کیا ہو جب جانور ٹھنڈا ہو جائے تب اس کی مطلب یعنی کہ بالکل یعنی کہ ہل جل نہ رہے تب اس کو کاٹنا کھال ادھیڑنا. لیکن یہ ایسا کرتے بقرعید میں تو ہم روڈوں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں کر رہے ہوتے، کئی گوشت فروش وہ جلدی جلدی کاٹ رہے ہوتے ہیں، گردن چٹ کھا رہے ہوتے ہیں زندہ بکرے کی، کٹنے کے بعد تو باس تخبر اللہ. اب یہ کہ سلوٹر ہاؤس میں ان بے بس جانوروں پر کیا گزرتی ہوگی، کیا کرتے ہوں گے، خدا بہتر جانے. بڑے مظالم ہوتے ہیں، اللہ خیر کرے.
اگر اب آواز بیٹھ جاتی ہے، آواز بیٹھنے کے دوران اب الحمد شریف الحمدللہ پڑھتے ہیں یا تشاہد پڑھتے ہیں، اس میں آواز کی خرابی کے باعث اگر کوئی الفاظ رہ جاتا ہے تو اس کی اس نماز کا کیا حکم ہے؟
کوئی حرف رہ جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا. بعضوں کا آواز کی خرابی میں وہ حروف چل بھی پڑھتے ہیں، تو وہ بھی مطلب یعنی کہ وہ اگر وہ جو اصلی جو حرف ادا نہیں ہوا بلکہ خرابی سے گھسٹ کر بن گیا تو وہ بھی واپس پڑھنا ہوگا. سمجھ میں یہی آتا ہے غالباً، مسئلہ یہی ہے.
چاہے دو تین مرتبہ بار بار پڑھنا پڑے
تو کیا ہوا، مقرر تو کرنا پڑے گا صحیح جب تک ادا نہ ہو جائے. پنکھڑیاں ماریں گے نا شیطان کو انشاءاللہ جا کے. یہ کا مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ڈائریکٹ کنکری گئی شیطان کے کلیجے پہ، یا کنکری کسی کے سر سے ٹکرائی اور ٹکرا کر چلی گئی، تو یہ دونوں کنکریاں ویلڈ ہیں، یہ مان لی جائیں گی. اور اگر کنکری ماری شیطان کو اور کسی کو لگی اور اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو دھکیل دیا اور اب یہ جمرے پر پہنچی، تو مطلب یہ کنکری کاؤنٹ نہیں ہوگی، یہ کسی اور ذریعے سے گئی. اس پہ بھی جیسے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ آواز خراب ہو گئی یا کچھ ایسے کھانسی آئی اسے گھسٹ کر حرف بن گیا، میں اس سے قیاس نہیں کر رہا، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے میں نے معلومات اس کی ہوئی تھی مجھے مفتی صاحب سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.